بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
تو شاک و شباب پر اگر نظر ڈالی جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر متبدل شے جس کو قرار دیا گیا ہے وہ یہی شے ہے. انسان کی اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے, قوموں کے عروج و زوال کے قانون کو غیر متبدل قرار دیتا ہے. یعنی جب کوئی قوم اپنی سرکشی کے بنا پر نبی کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیتی ہے, یا نبی بحکم الہی وہاں سے نکل جاتا ہے, یا کوئی قوم اخلاقی پستیوں میں گر جاتی ہے, تو وہ عذاب میں ماخوذ اور زوال پذیر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ایسا قانون ہے جس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے. جس میں تغیر و تبدل جو ہے یہ ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے, لیکن اس حضرت نے اپنی عقل کو دوڑایا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے انہوں نے اس قانون کو منطبق کیا ہے عام حالات پر. اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے پورے معجزات کا انکار کر دیا. سر سید احمد خان الاسراء والمعراج کا قائل نہیں ہے. اسی طرح عذاب قبر کا بھی منکر ہے, جملہ معجزات کا منکر ہے. اور قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے معجزات یا کرامات کا اظہار ہوتا ہے, ان کی تعویل نہیں کرتا. اور تعویلیں ایسی تعویلیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور پھر اس میں یعنی ڈارون کا جو نظریہ ہے ارتقاء کا ڈارون کا جو نظریہ ہے اس کو اس نے اپنایا ہے. اور ہمارے ہاں جو مصر تھا وہاں لاہور میں اور اس کے پیروکار جو اس کے چیلے موجود ہیں, انہوں نے بائن ہی سر سید احمد کے جو قوانین ہیں ان کو لیا ہے سوائے نظریہ ارتقاء کے. وہ بھی کرامات کے قائل نہیں ہے, وہ بھی معجزات کے قائل نہیں ہے. انہوں نے پیدا کیا کر دیا اپنی طرف سے مرکز ملت. یہ کہاں سے لے آئے مرکز ملت؟ یہ کہاں سے آپ کو مل گیا مرکز ملت؟ ہمارے دوست مولانا عبدالخالق صاحب زور دے رہے تھے اطیع اللہ واطیع الرسول, لیکن ان سے جا کر پوچھو ان کے نزدیک رسول کیا ہے؟ ان کی اصطلاح میں رسول اسمبلی ہے. یہ منتخب نمائندے ہیں, جو قانون یہ بنائے اس کو تسلیم کر لو, ان کو تسلیم کر لو. کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بردن و سلامن کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ آج میں ڈالے ہی نہیں گئے؟ جب کوئی حادثہ ہی پیش نہ آئے, کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہی نہ ہو, تو اس صورت میں یہ کہنا کہ بردن و سلامن یہ خلاف واقع ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ جو قصہ ہے نا ہاتھی والوں کا, ابرا کا قصہ قرآن میں, یہ قصہ جو ہے دراصل اس طرح نہیں جس طرح مولویوں نے سمجھا ہے. مولویوں نے تو قصہ گئی کی ہے, قرآن کی تفسیر کو وہ سمجھے ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے مارا تھا, وہ چیتے کی بیماری پھوٹ پڑی اسی سے مر گئے. اسی سے مر گئے تھے چیتے کی بیماری. اب اس حضرت سے کوئی پوچھے ترمیم بحجارت من سجیل کا ترجمہ کیا ہے؟ ترمیم بحجارت من سجیل کا ترجمہ یہی ہے جو آپ نے سمجھا. صرف کمال ہے کہ اگر چیتے کی بیماری پھوٹ پڑی تو وہ صرف انہی کی دشمن تھی, ابرا کی مکے والوں کی دشمن نہیں تھی. تو مکہ کتنا دور ہے جی مولانا وہاں سے؟ 3 میل. صرف 3 میل ہے, 3.5 میل. تو آج کل تو اس سے بھی کم ہے. 3.5 میل تک اس چیچک کی بیماری کا اثر نہ پہنچے, لیکن جو لوگ مزدلفے میں وادی محسر میں موجود ہیں یہ سب تقریباً مر جائے. ایسی وبا کبھی آپ نے سنی ہے؟ جو مخصوص قوم میں نازل ہو باقی لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہ ہو. اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ دریا جو پھٹا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے مارا فقل نضرب بعصاک الحجر. اس نے کہا کہ حجر تو پہاڑ کا نام ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ دو دوسری طرف چشمہ ہے. پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ دوسری طرف چشمہ ہے, تو یہی ترجمہ یہ ذرا اس کا سلا جب باہر آتا تو یہی ترجمہ ہوتا ہے. ذرا با فل آگ آتا ہے عربی زبان میں, ذرا با کا خلاف ہی آتا ہے, باہ ہی آتا ہے, باہ ہی آتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ جنگل میں چشمے پر وہ غسل کرنے لگے, پتھر کے اوپر انہوں نے اپنے کپڑے رکھ دیے, تو پتھر وہ کپڑے لے کر دوڑ گیا. دوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے آسا پکڑا پیچھے دوڑا, اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ ہم ننگے نہ آتے ہیں لیکن موسیٰ ہمارے ساتھ نہ آتا, نہیں معلوم کیسے خوشی ہے تن کی بیماری ہے. فبرأہ اللہ مما قالوا, دراصل اللہ تعالیٰ اس الزام سے ان کو بری کرنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر پتھر کو لاٹھی لگائی, لکڑی ماری پانچ یا چھ دفعہ, حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہ, کہا کہ اس پر نشان آ کر کے تھے. یہ صحیح بخاری میں ہے, لیکن ان حضرتوں سے جب پوچھا جاتا ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ واقعہ میں جو لفظ حجر آیا نا, یہ حجر نہیں یہ ہجر ہے, یہ لفظ جو ہے یہ حجر نہیں ہجر ہے, یہ 13-1400 سال کی تاریخ میں آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں سمجھا جو ترجمہ انہوں نے کر دیا. ہجر کا معنی عربی زبان میں گھوڑی بھی آتا ہے, ہجر کا معنی عربی زبان میں گھوڑی بھی آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کپڑے رکھے تھے وہ پتھر کے اوپر نہیں تھے, وہ گھوڑی کے اوپر تھے, گھوڑی لے کر دوڑ گئی تھی, اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام دوڑ. یہ خود ساختہ تفسیر ہے جو آج تک کسی محدث نے نہیں سمجھی, نہ کسی شارع نے یہ تفسیر سمجھی ہے. تو یہ اسی طرح یہ 12 چشمے جو ہیں ان کا بھی انکاری ہے کہ چشمے وغیرہ کوئی نہیں پھوٹے تھے. چشمے وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں پھوٹے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی عقل کے ساتھ یہ پاپڑ دے دے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے قرآن میں بیان ہوئے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے خود اپنی زندگی معجزہ ہے یا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی نہیں ہوئے آسمان پر, لیکن ایک دجال ہمارے یہاں پیدا ہو گیا جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, کہا کہ میں بھی نبی ہوں, میں بھی رسول ہوں. اس دعوے سے پہلے اپنی کتاب اجالہ وحام میں لکھ چکا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے, 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے, یہ قیامت تک پورے ہوں گے. تو مرضیے سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارے جو رسول ہے نا مرزا صاحب یہ تو 31 میں ہے. اور پھر جو اسے بہی لانے کے لیے میرا پتا, اس کا نام کیا تھا, ٹیچی ٹیچی, تھی کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھی, یہ کرامات موجودات کا انکاری ہے اور اس نے اتنا کچھ اعتماد کیا ہے وہ اپنی خود ساختہ کرامتوں پر مرتے نہیں کہ انسان حرام ہوتا ہے. اس کے ہاتھ فلا بھی آیا ہوا ہے کرامات کا, الہامات کا. یہ کیسا ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں مریم بن گیا اور اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا. نعوذ باللہ, اللہ تعالی نے مرزا قادیانی, اللہ تعالی نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو اچانک میں عیسیٰ بنا ہوا تھا اور میں عیسیٰ, اور جس عیسیٰ کی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو مر چکا ہے, کشمیر میں اس کی قبر ہے, کشمیر میں اس کی قبر ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات میں کسی موقع پر کروں گا. سر تو اس وقت جو کچھ بیان کرنا مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے تو صرف اپنی عقل کی بنا پر. سر سید احمد کا نظریہ یہ ہے کہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون فطرت تبدیل نہیں ہوتا. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو وہ ٹال نہیں سکتی, نفع آنا ہے تو وہ آ کر ہی رہے گا, کیونکہ فطرت کا قانون ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ قانون فطرت ایسا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلك, اللہ بھی اس کا پابند ہے. اور ارسطو نے یہ کہا کہ اللہ نے جو پیدا کرنا تھا نا وہ کر دیا, اب اس کے بعد اللہ خاموش ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہر سفیانہ نظریات ان لوگوں نے اپنی لایانی باتیں بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص بسا اوقات دعا کی جاتی ہے صاحب حاجت, صاحب حاجت کی حاجت بڑھا رہی ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا دعا حصول مقصد کے لیے نہیں, وگرنہ ایسا نہ ہوتا تہذیب الاخلاق. اس سے یہ پتا چلا کہ اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں. بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا, معلوم ہوتا ہے کبھی وہ بھی جاتا ہے. تو یہی تو ہمارا مقصد ہے. ہمارے نزدیک جب کوئی مومن اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا, میں شرطے کہ اس کی شرطوں کے ساتھ دعا ہو. اللہ رد نہیں کرتے. انسان کی دعا تین طریقوں سے منظور ہوتی ہے. بعض دفعہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے. بعض دفعہ یہ ہے کہ یہ پریشانی جو اس وقت موجود ہے اس کے بعد ایک بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہے, اللہ اس دعا کے ذریعے وہ ٹال دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک بڑا درجہ جنت میں لکھا ہوتا ہے, اللہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے کمال سے اس کو حاصل نہیں کر سکے گا, اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا تاکہ یہ صبر کرے اور درجے کو حاصل کر لے. آپ دیکھیے کہ مومن کی دعا جو ہے یہ رد گئی کا تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے, اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں یہ جو ہے نا کون پیادا تنخواست ہی بنی اسرائیل کے گروہ کے بارے میں مولوی یہ کہتے ہیں یہ بھی بندر بن گئے تھے. کہا یہ چیزیں تو انہوں نے عیسائیوں سے لے لی, یہودیوں سے لے لی. یہ تو یہودی عیسائی کہتے ہیں, ہمارے اسلام میں یہ شے کب ہے؟ حالانکہ ان کو اگر آپ خود دیکھو عام حالات میں اعتماد بائبل کب پر کرتے ہیں کہ بائبل میں یہ کچھ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ کچھ لکھا ہے. اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام ادیان کو جمع کر دو, جتنے ادیان ہیں یہودی عیسائی مسلمان اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو اکٹھا کر دو. تو کہا کہ یہ تو صرف یہ ہے کہ کونوں قرادتن خاصین کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک برا فعل کیا تھا قوم نے ان کو دھتکار دیا تھا, علیحدہ کر دیا تھا, قوم نے ان کو علیحدہ کر دیا تھا. تو اب غزوہ تبوک کے موقع پر تین صحابی پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے, جن میں سے حضرت کعب بن مالک تھے. تو اگر یہی معاملہ تھا تو اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ استعمال کیے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے بالفعل ان کی شکلیں اور صورتیں تبدیل کر دی تھی, اگرچہ ہمارے بھی بعض مفسرین اس میں ٹھوکر کھا گئے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے اخلاق نہیں بلکہ کلیتاً ان کو بندر بنا دیا. جو اس کے بعد قرآن مجید میں یہ قصہ ہے, او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا وہی خاویۃ علی عروشہا. اب یہ ہے کہ یہ چاہے حضرت عزیر ہوں یا ان کے علاوہ کوئی ہو گزرنے والا, انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی اور تعجب کیا, کہا کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ نے اس کو مار دیا وہی امات ہو لڑا ہو میں سما بال کم لبے کال لبے سے یومن او بال تم یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے؟ کہا جی دین یہ دن کا بال حصہ. اللہ نے کہا نہ دین نہ دن کا بال حصہ, میں نے تو تجھے 100 سال تک یہاں موت دی رکھی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے دنیا میں مردے زندہ کیے, ان میں سے ایک یہ. قال بل لبثت مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. فرمایا ذرا اپنے پینے اور کھانے کی طرف دیکھو, جو کھانا لے کر آئے تھے نا جنگلوں میں, میں نے 100 سال تک اس کھانے کی حفاظت کی ہے اور اس کو بدلنے نہیں دیا. آج ہمیں بڑا ناز ہے جی, ہم نے فریجیں ایجاد کر لی, فریزر نکال لیے وہ بڑے. کچھ عرصہ قبل جب ہم جاتے تھے وہاں سعودی عرب میں 1962-63 میں, تو اس وقت یہاں سے جانور ساتھ لے کر چلتے تھے, کہتے تھے رستے میں گوشت کریں گے گوشت خراب ہو جاتا ہے. لیکن آج اس نے یہ فریجے کے جال کر کے اپنے اللہ کو بلا دیا, کہا کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا کارنامہ. کبھی اس خالہ کو دیکھا ہے جس نے جنگلوں میں 100 سال تک گوشت جو اسے کو خراب نہیں ہونے دیا؟ پھر فرمایا کہ یہ تمہارا گدا ہے, ذرا اسے بھی دیکھ لو. اور پھر یہ دیکھو اس کی ہڈی کئی فنون شیر ہوا, اور ایک کے رات میں یہ ہے کئی فنون شیر ہوا, ترجمہ دونوں کا ایک ہے. ثم نقصوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور سر سید احمد خان نے یہ کہا ہے یہ تو بھی خواب کا قصہ ہے, ویسے دل فیل کوئی شے نہیں ہے, دل فیل کوئی شے نہیں ہے, یہ تو صرف ایک خوابی حالت بیان ہوئی ہے کہ خواب میں یہ کچھ نظر آیا تھا. اور پھر آپ سن کر حیران ہوں گے, یہ سخت جنت اور دوزخ دونوں کا منکر ہے. اور پرویز کے نظریات بھی یہی ہے, پرویز شاگرد ہے واسطوں کے ساتھ ان کا, جنت اور دوزخ کے کا یہ منکر ہے. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکی زندگی میں 13 سال تک لوگوں کو جنت اور دوزخ کا تصور دے کر مطمئن کر دیا تھا, اس کے بعد دل پھر کوئی شہر نہیں, ذہنی اطمینان رہا تھا. بعد میں پھر اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی چاند جو ہے یہ پھٹا ہو, چاند کے پھٹنے کا بھی اس نے انکار کیا ہے. یا قطارہ باپسات ون شکل قمر کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ سین شکل قمر ان قریب پھٹ جائے گا کیا مجھ کو نہیں, حالانکہ اس کا بھی قائل نہیں ہے. دل پھر اس کا بھی یہ قائل نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں فوق کر عقل سے ہے. وہ آیت یو ردو سے پور ہاضا سہرن تو سحر کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ قیامت کو کام ہونا ہے؟
اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فیل ہو چکا تھا. پانچ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے,
پانچ صحابہ سے یہ حدیث جو ہے یہ مروی ہے, جس میں انشقاق کے کمر کا ذکر ہے, انشقاق کے کمر کا ذکر ہے.
تو ان کا نظریہ یہی ہے کہ جب کوئی قانون فطرت کے مطابق شے بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں انقلاب آتا ہے, اس کے بغیر اس میں انقلاب نہیں آتا.
پھر ان کے شاگرد ہیں مولوی چراغ علی, مولوی چراغ علی جو نظریے سر سید احمد خان کے تھے بالکل اس کے.
لوگوں نے اس کی حاصلات بیان کی ہیں. کیا بیان کی ہیں؟
کہا جی وہ انگریز, وہ انگریز کا دور تھا, مسلمان بڑے مقبول تھے, مظلوم تھے,
اور سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو قریب کر دیں تاکہ ان پر ظلم و ستم نہ ہو,
اس سے بچ جائیں, اس سے یہ لوگ بچ جائیں.
یہ تو اچھا کارنامہ ہے, اچھی بات ہے. پھر سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک جو ہے اس سے اور بھی زیادہ غزو ناک تھا, انگریز جلا ہوا تھا, سڑا ہوا تھا. تو کہا کہ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان جو ہے
ان کا خون نہ بہے, یہ تو اچھی بات ہے.
لیکن بعد میں کیا ہوا, مسلمانوں کو قریب کرتا ہوا خود انگریزی افکار کا دلدادہ ہو.
کہا کہ جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ انہیں ہے, جو کچھ ہے وہ سب کچھ انہیں ہے. اور دوسری طرف
یہ مرزا قادیانی, اس نے بھی قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی.
کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, وشم سے کورت وے گن جو من کا درد, جب ندی مر جائیں گے نعوذ باللہ, وے گل جن میں تو اب لکھت شہروں کے گرد جب باغات لگ جائیں گے. یہ خود ساختہ تعویل نے اس ظالم نے کی.
اور دوسرے لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں تو صرف قرآن کافی حدیث کی لوڑی نہیں.
اب ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک سوال, ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ نماز جو ہے یہ معراج کی رات فرض ہے, اس کی کیفیت جو ہے وہ جبریل کے ذریعے آپ کو سکھلائی دیتے ہیں, لیکن ان حضرات سے پوچھیے تمہاری نماز کیسی ہے؟
ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو نمازیں پڑھتے ہیں, بعض وہ ہیں جو ایک پڑھتے ہیں, بعض وہ ہیں جو نماز کے قائل ہی نہیں.
یہ برق صاحب کو دیکھیے, ڈاکٹر جیلانی برق کو دیکھیے, وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے,
اسلام کا منکر ہے.
اور یہ عبداللہ چکرال بھی ہے, اس نے کہا کہ یہ حدیثیں ہیں یہ تو سرزنی ہیں, ہم ان حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن کے علاوہ کسی شے کو رب کی شریعت تسلیم کرنا جو ہے یہ شرک ہے. معتزلہ نے بھی یہی کہا تھا کہ رب کی اسماء و صفات تسلیم کرنے یہ مشرکانہ فعل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مشرکانہ فعل ہے,
اس نے کہا کہ یہ دیکھو
یہ ضمنی حدیثیں ہیں. ضمنی کا معنی کی خیالی, ہماری پنجابی زبان میں یا اردو زبان میں بمانا خیالی, لیکن عربی زبان میں تو زن کا معنی یہ نہیں ہے.
عربی زبان میں زن کا معنی یہ نہیں ہے, عربی زبان میں زن کا معنی یہ ہے کہ حدیث کی صحت جو ہے یہ عقلی دلائل سے ثابت ہے,
عینی اور سمی شے نہیں ہے, عینی اور سمی شے نہیں ہے.
اب میرا سوال یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ تو فرض ہوئی ہے ہجرت سے پہلے,
لیکن وضو کا حکم کب آیا؟ بول رہا ہوں, وضو کا حکم کب آیا؟ قرآن میں ہے نا وضو کا حکم, پڑھا ہے سنا ہوگا آپ نے علماء سے بعد میں پڑھا بھی ہوگا شبرائے مہزا کے دوسرے حکوم ہاں حکوم تو میرا سلا کے سب سے جو وضو حکم اللہ نے حکم بیان کیا ہے نا وضو کا بقول ابن اسحاق یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوا ہے وضو کا حکم جو ہے نا سن 6 ہجری میں آیا ہے وضو کا حکم کب آیا ہے نماز کا فرض ہوئی ہے مکے میں تو اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ کیسے پڑھی جاتی تھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو حدیث ماننی نہیں ہے ذرا ہمیں بتائیے کہ مسلمان نمازیں کیسے پڑھتے تھے بلا وضو کے پڑھتے تھے یہ وضو کرتے تھے وضو کے بغیر آپ کی ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے پوری زندگی میں اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک وضو کے ساتھ آپ نے متعدد نمازیں پڑھی ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کتنی نمازیں پڑھی مولانا 5 نمازیں فتح مکہ کے موقع پر کتنی نمازیں پڑھی آپ نے ایک وضو سے حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ خلاف عادت آؤ کر فیل ہے تو آپ نے فرمایا عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آمد الفاظ تو ہو یہ تو میں نے امت پر سہولت کے لیے کام کیا ہے امت پر سہولت کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اب ہمارے بعض نادان دوستوں نے ایک من گھڑت قصہ کر لیا کیا قصہ گڑا کہا جی امام حنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال ایک ہی وضو کے ساتھ نماز پڑھی یہ قصہ ہے کہ اقامت الحجت بان الاکثار من التعبد لیست ببدعہ مولانا عبد الحی کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب میں یہ تو کسی دو تعویلیں کی ایک تو یہ ہے کہ صبح وضو کر لیتے 5 نمازیں اسی سے پڑھتے پھر صبح کر لیتے 5 نمازیں اسی سے پڑھتے اور دوسرا زہر ہے کہ 45 سال تک وضو نہیں ٹوٹا اللہ کے رسول کا وضو تو ٹوٹ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہر سے آپ نے حاجت کی پیشاب کیا آپ اٹھے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آگے چلے وہاں مسجد قریب ہے آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ آگے چل تجھے کیا پتا کہ میری زندگی نے وہاں تک میرا ساتھ دینا یا نہیں دینا تو بات جو ہے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ سے کرنی چاہیے میرے خیال میں اور جب میں وہ کتاب پڑھتا ہوں نا مولانا تو بڑی عجیب قسم کی باتیں اس میں حضرت علی ایک رات میں 8 قرآن مجید ختم کرتے ہیں ایک رات میں اور ہمارے ہاں ہے ایک پیر دزر گن کا ان کا نام کیا ہے 900,000 وجہ تفریح میں نے پوچھی ان کے مریدوں سے میں نے کہا اس کا نام 900,000 کیوں ہے کہا کہ 900,000 دفعہ انہوں نے قرآن ختم کی ہے اب دیکھیے کہ ایسی خرافات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کو پھر امیت دینی شروع کر دیتے ہیں تو واقعہ دن شاید یہی بات ہوگی شاید معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہوگا اب یہ مسئلہ یہ سر سید احمد خان کے بعد یہ نیار فتح پوری یہ فتح پور ہندوستان میں ہے جہاں یہ شخص پیدا ہوا اس نے قرآن کا انکار کیا ہے اسلام کا انکار کیا ہے اور لکھنؤ سے اپنے زمانے میں اس نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک مصر پیدا ہوا جس کو علامہ مشرقی کہا جاتا ہے جو خاک سار تنظیم کا سربراہ تھا اس نے کتاب لکھی کہا کہ مولوی کا مذہب غلط ہے کتاب کا نام مولوی کا مذہب مولوی کا مذہب غلط ہے اور یہ سب کے سب انگریز کے دل دادا تھے یہ جتنے لوگوں کا بیان ہوتا ہے اسی کی وظیفہ ہاتھ ہے اور مسلمانوں میں تفریح کے لیے یہ شہر چیزیں جو ہیں یہ پیدا کیجیے اسی طرح ایک بک ہے برک جیلانی, یہ پیمل پور میں پیدا ہوا.
اس نے کہا
کہ رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے, حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, پر جتنے رسول ہیں سب ہم مرتبہ ہیں. جب آپ مانتے نہیں تو آپ کو مرتبے کا تعین کرنے کا کیا حق ہے؟
پھر ان کے بعد
اس کا ایک شاگرد آیا جس کو اسلم دیاز پوری کہا جاتا ہے, یہ بھی ہندوستان اعظم گڑھ کے قریب اس کی بستی تھی, وہاں کا یہ رہنے والا تھا.
اور اس نے
کہا کہ حدیث جو ہے نا اس کی حیثیت صرف تاریخ کی ہے, اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں, یہ صرف تاریخ. اور مسٹر پرویز اسی کا شاگرد ہے, مسٹر پرویز جو ہے وہ اسی کا شاگرد ہے,
اور اسی نے یہ فقہ اختراع یا مرکز ملت کا.
اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا مرکز ملت کیسا ہے, اور مرکز ملت اتنا وسیع مفہوم انہوں نے لیا, کہا کہ بس
جو بھی اسمبلی منتخب ہوگی قرآن کی جو تشریح وہ کرے گی وہی قرآن کی تفسیر ہے,
یہ مولویوں نے جو لکھی ہے یہ سب غلط ہے. اور سر سید احمد کے افکار نظریات جب علماء کے سامنے آئے تھے تو متفقہ طور پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا, کسی نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا.
جس طرح کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں سب علماء متفق
کہ یہ اسلام سے خارج,
اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں,
یہ مرزا قادیانی.
اس نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ میرا نکاح جو ہے یہ محمدی بیگم سے ہوگا.
محمدی بیگم ایک پاک باز عورت تھی, وہ مالڈان لاہور میں رہتی تھی.
اس نے پوری کوشش کی کہ میرا نکاح جو ہے وہ اس سے کسی طرح ہو جائے, لیکن ناکام رہا,
ناکام رہا. پھر اس کے بعد وہ مر گئی تو مرغے سے کسی نے کہا دیکھو کہ تمہاری یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی ہے, تم جھوٹے لگی ہو.
کہا نہیں, جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم کا نکاح جنت میں اللہ کے رسول سے ہوگا, اسی کا آگے چل کر میرا نکاح اس سے ہوگا.
میرا نکاح اس سے ہوگا. سب ہمارے مولانا احمد علی جکھڑی رحمت اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا نکاح آگے ہوگا, لیکن محمدی بیگم نے آپ کو نبی تو نہیں تسلیم کی ہے, مانا تو نہیں ہے. جب مانا نہیں تو بقول آ کے وہ جہنم میں جائے گی نا,
اور آپ نبی ہو آپ جنت میں جاؤ گے اور برات لے کر وہاں کہاں جاؤ گے؟
اور بعض دفعہ جوائی جو ہے اس کو ڈر رکھ لیا جاتا ہے تو تمہارا اور اس کا ٹھکانا کیا؟ بعض جو ہے اسی طرح کی وہ پاگلوں کا قبر ہے. سب جب پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں ان کی کتابیں, دل تو اوپر کو آتا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اس سے آگاہی جو ہے آگے مطلع کرنا ان کی سازشوں سے یہ بھی بہت ضروری ہے.
کہتے ہیں دیکھو جی اوتی تو قرآن اور مثلا ہو, اس حدیث کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟
اوتی تو قرآن و مثلا ہو, مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور شے دی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. تو حدیث دیکھو جی, حدیث کو قرآن کی مثل بنا دی ہے, قرآن کی مثل بنا دی,
بالکل قرآن کی مثل حدیث.
اچھا ان مثل عند اللہ کا مثل آدم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال وہ آدم جیسی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟
آدم علیہ السلام بلا باپ
اور بلا ماں کے پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بلا باپ اور بلا ماں کے پیدا ہوئے تھے. جس سے کیا پتا چلا کہ مثلیت جو ہے وہ کئی دفعہ جزوی نہیں ہوتی ہے. مثلیت کئی دفعہ ایک جزوی نہیں ہوتی ہے. اور جس طرح کی جنت کی حوروں کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ چھوٹے موتیوں کی طرح ہے. کل لوگ لگے مخلوط تو اب حوریں جو ہیں یہ پتھر ہوں گے, چمکتے ہوئے پتھر ہوں گے وہ. نہیں, یہ بات نہیں ہے.
یہ مچھلیاں جو ہے اس ان لوگوں کو دھوکہ لگ گیا. انہوں نے کہا جی دیکھو انہوں نے کیا کر دیا.
ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی نسبت جو ہے وہ رسول مدنی کی طرف نہیں ہے.
ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی نسبت جو ہے یہ مکے کی طرف نہیں, آپ کی نسبت لاہور کی طرف ہے.
اور اللہ معاف کرے, لاہور فتنوں کا گڑھ ہے. جیسے وہاں خیر ہے نا, خیر کا پہلو بھی بہت ہے لیکن فتنے بھی بہت. جہاں میں رہتا ہوں دائیں بائیں سب یہی لوگ ہیں, دائیں بائیں سب یہی لوگ. اور وہاں اللہ کا فضل ہے, جیسے یہ آپ کا حلقہ ہے نا درس کا, اسی طرح پورا ہفتہ میرا وہاں چلتا ہے درس مختلف جگہوں پر. اور اللہ کے فضل سے وہاں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, بڑے جوابات. جس طرح آپ کے اشتہار سے وہاں بھی ساتھی جو ہے بڑے مشتاق. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو نیک اضافہ فرمائے, اور جو ساتھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے, اور جتنے بھی ساتھی احباب یہاں جمع ہونے والے ہیں اللہ سے یہ دعا ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا کرتا ہے.
جس کا پہلا سوال یہ ہے, نماز میں رکوع کے بعد رفع یدین کر کے سجدے میں جانے سے قبل جو وقفہ ملتا ہے اس میں ہاتھ سینے پر باندھے رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے؟
جہاں تک میری تحقیق ہے باندھنے کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے, تو لہٰذا اپنی حالت ہی اختیار کرنی چاہیے.
دوسرا سوال, ایک عمرہ مکمل کرنے کے بعد کئی ایک ساتھی مسجد عائشہ میں غسل کر کے دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور نفلی عمرہ ادا کرتے رہتے, کیا یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے؟
ہمیں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کسی وجہ سے.
دوسرا, بال کٹوانے کی حد کیا ہے؟ عمرے کے بعد بال کٹوانے کی حد کیا ہے؟
پورا سر جو ہے اس کے بال کٹوانے چاہیے. بال لوگ تھوڑی چٹکی سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلال ہو گئی, یہ بات کوئی نہیں ہے. اگر کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں, لیکن درست بات یہ ہے کہ پورے سر کی تقصیر ہونی چاہیے یا پورے سر کا حلق ہونا چاہیے.
شیخ صاحب, میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو خیال ہے کہ ان کو ثواب, ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے, اس کا بہترین طریقہ؟
بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں. اور والا دن سال ہوں یا جو ہو, نیک اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے جو دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کا چکا دیتے ہیں.
شیخ صاحب, اس بات کی اجازت کریں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان سے بہت کم احادیث مروی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا دور جو ہے وہ بالکل مختصر تھا, اور اس میں حالات جو ہے وہ کچھ ایسے ہی تھے کہ اس میں کئی قسم کے فتنے اٹھے گئے تھے, تو حضرت ابو بکر کو زیادہ تر اس سے فرصت نہیں مل سکی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام ویسے بھی احتیاط کرتے تھے.
چار امام جو زیادہ مشہور ہیں اور ویسے بھی یہ باقی ائمہ دین سے پہلے تشریف لائے, ان چار اماموں میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, لیکن ان سے حدیثیں بہت کم لگی ہیں اور باقی ماموں سے ان کی نسبت زیادہ, اس کی کیا وجہ ہے؟
وہ چونکہ مرکز اسلام سے بہت دور تھے, کوفے میں رہتے تھے, اور اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو اہل بدعت تھے, اور مختلف قسم کی احادیث جو ہے انہوں نے بنانی شروع کر دی تھی. اور محدثین نے اگر کہ ان کو پرکھا تو وہ اسی خدشے سے کہ کہیں یہ روایت جو ہے غلط طور پر اللہ کے رسول کی طرف منسوخ نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے اس میں احتیاط برتا.
اپنے لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 نماز کے برابر ہے, مسجد مسجد میں 50,000 کے برابر ہے, اور رائے گنج کے قلعے میں 49 crore کے برابر ہے.
جہاں تک بیت اللہ شریف کا تعلق ہے, یہ تو واضح نص میں موجود ہے کہ 100,000 نماز کا ثواب ہے. جہاں تک مسجد نبوی کا تعلق ہے 50,000 کا یہ روایت صحیح نہیں ہے، جو صحیح روایت ہے اس میں 1,000 نماز کا بیان ہے، اور جہاں تک تعلق ہے رائے ونڈ کی عظمت کا تو اللہ تعالیٰ یہ معاف کرے، خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہی عرفہ نہ بن جائے۔
مردہ کے نجات کے لیے ہمارے اندر قرآن خانی کا نظام جاری ہے، کیا یہ قرآن خانی اور دعا مردہ کی قبر میں پہنچایا جاتا ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہمارا دعا پہنچتا ہے؟
یہ قرآن پڑھ کر ارسال ثواب کا طریقہ کار نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، جب یہ شہر ثابت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی آر کے طریقہ کے خلاف ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو اصل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اولاد جو نیک عمل کرتی ہے چاہے قرآن پڑھے چاہے اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب والدین تک پہنچا دیتے ہیں۔ لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کرانا یہ شریعت میں ثابت نہیں۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں ایسا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شرم دلیل کے ساتھ والے
اہل بیت،
ہاں جی، کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے،
ہاں
کیا
اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، یعنی سادات سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اگر تو وہ لا علم ہے اس بارے میں تو اللہ معاف کر دے گا، اگر وہ جان بوجھ کر ایسے دعوے کرتے ہیں تو پھر بارسوں سے ورشت ہوگی اگر وہ اس خاندان سے نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ایک بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں یہاں سندھ میں داخل ہوئے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ اپنے ساتھ لائے تھے، کچھ لوگوں کو وہاں سے اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ زمینیں جو ہیں وہ اسلامی طریقے کے مطابق تقسیم ہوں۔ وہ لوگ بعد میں یہی رہ گئے تو کہا کہ ان کو میراثی کہا گیا تھا، بعد میں وہ میراثی بن گئے۔ یہ حکایت ہے جو لوگوں نے بیان کی، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو سید اس طرح بن گئے ہیں، اور جتنے یہ میراثی ہیں وہ تقریباً سال کے سال کہتے ہیں کہ آپ ہم تو ان سے، اب یہ دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب صحیح طور پر کوئی شے ثابت نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسل جو ہے یہ عدنان تک تو بلا خلاف ثابت ہے، لیکن عدنان سے اوپر بھی سلسلہ میں ملتا ہے، لیکن اس پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ جتنی شہر ثابت ہے اتنی بیان کر دو، باقی بھی خاموشی سے۔
مولانا زکریا کاندلی صاحب نے اپنی کتاب میں آپ بیت کی لکھی ہے کہ میرے والد یحییٰ کاندلی نے عمر کے 2.5 سال میں ماں کا دودھ پیتے ایام میں قرآن کا ایک ربع حفظ کر لیا تھا، یہ بات کہاں تک درست؟
ماشاء اللہ، میں نے جو سنا خواجہ باقی بلّہ ماں کے پیر سے جب باہر آئے تو قرآن ہی چلتی ہوا تھا۔ یہ خرافات جن کا شریعت میں کوئی اثر نہیں، یعنی ہمارا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں ایسی ایسی موضوع من گھڑت روایات ملتی ہیں، ان سے ان کتابوں کو پاک کرنا چاہیے، وغیرہ خطرہ ہے کہ کہیں کسی جھوٹ کی وجہ سے غرق نہ ہو۔ بہت ساری روایات ان میں جو غیر صحیح بلکہ من گھڑت ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہم نے تو مدینہ شریف میں دیکھا، اس وقت وہاں بزرگ زندہ تھے، وہی مدینہ میں رہتے تھے، تو تشریف لاتے تھے اور بیمار تھے، ایک ستون کے پاس آ کر وہ بیٹھتے تھے پیچھے باب المدینہ کے پاس یا باب عمر کے پاس، یہاں وہ بیٹھتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جب مسجد میں داخل ہوتے تھے اس ستون کی طرف پیش نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت صاحب یہاں بیٹھتے تھے۔ یہ تو کسی مسئلہ نہیں، ایسے آداب کا شریعت میں کوئی وجہ نہیں
ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا اور ہر رات میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا؟
فیصلے سے بعض چیزیں صحیح ہیں، بعض غیر درست ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے، ضرور دیکھا ہے، کتنی دفعہ دیکھا اللہ کے سر جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکات میں حدیث آ رہا ہے کہ ربی فی احسن صورت، تحریر جو ہے وہ اللہ کے سر جانتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی رویہ جو ہے یہ ممکن ہے، لیکن حال میں، حال کے بیداری میں نہیں۔ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا،
اور ہر رات میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے
ہیں، اس کا کوئی مجھے تو کچھ کو نہیں معلوم۔
جناب مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ دارالسلطیہ یا عین حدیث سب سے زیادہ احناف پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، اور مساوت بھی تو سامنے ہیں، ان کی کمیاں کو نظر نہیں آتی؟
یہ بات ہے کہ حنفیوں پر اعتراض کیوں کرتے ہیں, باقی لوگوں پر اعتراض کیوں نہیں کیا جا سکتا یا کرتے؟ ہم اعتراض نہیں کرتے, کسی پر نہیں کرتے, نہ ہم کو کسی سے دشمنی ہے. ہمارے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقرم ہیں, اسی طرح امام مالک بھی مقرم ہیں, امام احمد بن حنبل بھی مقرم ہیں, امام شافعی بھی مقرم ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں آئینہ نے یہ کہا ہے, امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کل نہیں یوخر من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر. ہر انسان کی بات جو ہے وہ لی بھی جا سکتی ہے, رد بھی ہو سکتی ہے, سوائے صاحب اس خبر کے. ہمارا یہی نظریہ ہے, جہاں کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی امام کی دلیل کمزور ہے ہم تان نہیں کرتے, ہم چھوڑ دیتے ہیں اس دلیل کو, چھوڑ دیتے ہیں. باقی رہا مسائل میں اختلاف, وہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو بھی اپنے استاد سے اختلاف تھا, اور آج یہ سن کر حیران ہوں گے کہ امام مالک اور امام حنیفہ کا اختلاف 14,000 مسئلوں میں, امام شافعی اور امام حنیفہ کا اختلاف 12,000 مسئلوں میں ہے, جن میں سے 6,000 مسئلے صرف عبادات میں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں, حنفی جو ہے وہ کلی طور پر امام و نفا کو وہ تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے, ورنہ ان کا عقیدہ یہ نہ ہو اشعری جو آج ماتریدی نظر آ رہا ہے. امام و نفا کا عقیدہ سلفی پر جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے, یا تکلم لا کا کلام نہ و یقدر لا کا قدرت نہ, امام و نفا کا عقیدہ یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات برخاصل وہ تعویلیں نہیں کرتے تھے. اب ان سے یہ پوچھئے کہ اس سوال العرش کا ترجمہ کیا ہے, اللہ عرش پر ہے یا نہیں, بالکل تعویل کریں وہی جو وہ تجلا نے کی تھی کہ اس سوال العرش. لیکن امام الفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ عرش پر ہے وہ شخص کافر ہے. جس نے یہ کہا کہ مجھے یہ پتا نہیں کہ عرش پر آئیے زمین پر یہ کون سی جگہ ہے, وہ بھی کافر ہے, کیونکہ قرآن کی آیت سے انکار کیا ہے الرحمن علی العرش استوى. اور یہ عقیدہ جو ہے حدیث کرتے ہیں, عقیدہ کا آگیہ لکھنے والا کون ہے؟ مولانا ابو صاحب کا حنفی ہے. حنفیوں کا ہم عقیدہ پڑھتے ہیں, خود حنفیوں کا اپنا حنفی عقیدہ جو ہے یہ پڑھنا نصیب نہیں ہے. یہ عقیدہ کون سے پڑھتے ہیں؟ عقیدہ نفسی, جن میں صرف 7 صفات کو تسلیم کیا گیا, باقی سب تعبیل کرتے ہیں. لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جملے اسماء و صفات جو ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ باہر ہیں.
یہ لوگ کشتی کہلاتے ہیں, کیا یہ لوگ ایدی سید ہیں؟
یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. کہلانے سے انسان کی حقیقت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, اصل وہی ہوتا ہے جو وہ نسبتاً ہو.
ایک ہی بھائی نے دو کے لکھے ہیں, ایک ہی خط کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں, جن میں سے جو جامعہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں.
مجھے اگر جو کھایا جاتا دونوں پڑھ دو, کوئی
نہیں, ایک میں وہ زیادہ. آج کے دور میں جو جہاد مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے, جیسے کشمیر, بوسنیا, فلسطین وغیرہ, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ہمارے علماء مجاہدین کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, اس کی کیا
وجہ ہے؟ یہ جو کتاب لکھی ہے شیخ حسینی نے, شرح عقیدہ واقعہ, واقعہ کی شرح لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاد کے لیے امامت اور قیادت جو ہے اس کا وجود ہونی چاہیے. اور حدیث یہ ہے الامام جنتن یقاتل من ورائه, الامام جنتن, امام کی قیادت میں جہاد جو ہے اسلامی جہاد امام کی قیادت میں, اور قیادت کے فقدان کا نتیجہ ہے جو کچھ آج ہمیں افغانستان میں نظر آ رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو گروہ بندی ہیں وہاں جہاد کے نام پر وہاں موجود ہیں, وہ آپس میں متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کم از کم جہاد میں کامیابی جو ہے, لا تنازع ہو نہ تنافس ہو, اللہ کا لا تنازع ہو فتح چلو. اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپس میں نظام مت کرو وغیرہ پھسل جاؤ. تو جب اللہ نے عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے تو ہم میں سے 2-4 نکلے اور آگے چلے جائیں, 2-4 گولیاں چلا کر مسلمانوں کی پوری بستی برباد ہوتی ہے وہاں دیکھ کر پیچھے دوڑ رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی جان بچا لی, لیکن ان کا آپ ذمہ دار کون ہے؟ جو بچے وہاں مر گئے, عورتیں مر گئی, مسلمان جو ہے ان کی بستی کو جلا دیا گیا. یہاں پاکستان سے جا کر انداز کریں, جہاد کرنا تو سیدھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کرو, یہ پتا چلے کہ واقعہ یہ جہاد ہو رہا ہے. اور افغانستان میں سب سے پہلا مجاہد جو ہے وہ میرا شاگرد ہے خالد سیف مرحوم رحمت اللہ علیہ, سلسلے میں سب سے پہلا وہ شہید ہے. اور میرے خیال میں جہاد کا تقاضا تو یہی ہے کہ قیادت جو ہے وہ آگے ہو اور باقی لوگ پیچھے ہوں. تو چاہیے یہ کہ یہی جو قائد ہے نا, پہلے ان کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے کہ تم تشریف لے جاؤ.